منگل 3 جون کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین لندن پولیس کی حراست میں. ان کے وکلا کی موجودگی میں منی لانڈرنگ کی بابت پولیس کی تفتیش. اور اس موقع پر ایم کیو ایم نے پاکستان میں اپنے حامیوں سے کہا
اپیل کی ہے کہ کارکنان اور امن رہیں اور کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے جو قائد تحریک الطاف حسین کی امن پسندی کی جو تعلیمات ہیں وہ ان کے خلاف.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. لندن میں میٹروپولیٹن پولیس نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ نارتھ ویسٹ لندن کے ایک مکان سے ایک 60 سالہ شخص کو منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین ہیں. ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ الطاف حسین کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ ان کا بیان قلم بند کیا گیا ہے. الطاف حسین کی گرفتاری پر کراچی اور حیدرآباد میں ٹرانسپورٹ, بازار اور دکانیں بند ہو گئیں. کئی علاقوں میں ہوائی فائرنگ ہوئی اور گاڑیوں کو بھی جلایا گیا ہے. ایم کیو ایم نے تشدد کے ان واقعات کی مذمت کی ہے. کراچی میں 9-0 کے باہر کارکنوں کے ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے کہا
ابھی پولیس بھی وہاں موجود ہے, وکلا بھی وہاں موجود ہیں. ہم نے ہر قسم کی تفتیش میں ہمیشہ تعاون کیا. یہی وجہ ہے کہ آج جو کچھ میٹروپولیٹن پولیس کی طرف سے وہاں پر ہو رہا ہے وہ ہم سب کے لیے ناقابل فہم ہے.
ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار. حکومت پاکستان نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے ماہانہ وظیفے کو 1200 روپے سے بڑھا کر 1500 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی ہے. قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تجاویز پیش کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کم سے کم تنخواہ میں بھی اضافے کا اعلان کیا.
مزدور طبقہ کی فلاح اور سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافے کے پیش نظر اس ملک میں کم از کم مزدوری کی شرح کو 10,000 روپے سے بڑھا کر 12,000 روپے کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر, گزشتہ سال نچلے درجے کے ملازمین کا خیال کرتے ہوئے اس دفعہ مزید اس پینشن کو 20% سے بڑھا کر 6,000 روپے مقرر کیا جا رہا ہے.
وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار. پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں حکام کے مطابق ایک مسافر گاڑی کے قریب دھماکے میں 8 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہوئے ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
مسافر پک اپ گاڑی سینٹرل کرم سے پاڑا چنار کی جانب جا رہی تھی. پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے سڑک کے کنارے دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا. دھماکے میں 4 افراد موقع پر ہلاک ہوئے جبکہ 4 افراد نے ہسپتال میں دم توڑ دیا. اس حملے کی ذمہ داری تاحال کسی تنظیم نے قبول نہیں کی.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے مشرقی یورپ میں امریکی فوج کی موجودگی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے $1 ارب کے منصوبے کا اعلان کیا ہے. پولینڈ کے دورے کے موقع پر بات کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ خطے کی سلامتی کے لیے امریکہ کا عزم انتہائی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ روس کو ڈرا نہیں رہا مگر وہ کسی بھی مزید اشتعال انگیزی کا جواب دے گا. امریکہ نے کرغستان میں اپنا ایک اہم فضائی اڈہ بند کر دیا ہے جو افغانستان میں فوجی کارروائیوں کے لیے فوج کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. مناس ایئر بیس کے کمانڈر کرنل جان میلارڈ نے کہا کہ 2001 سے لے کر اب تک 26 اتحادی ملکوں کے 50 لاکھ سے زیادہ فوجیوں نے اس فضائی اڈے کے ذریعے سفر کیا. کرغستان نے پچھلے سال اس فضائی اڈے کی لیز کی میعاد بڑھانے سے انکار کر دیا تھا. سری لنکا میں مانسون کی غیر معمولی شدید بارشوں کے نتیجے میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. متاثرہ علاقوں کی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مکانات پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, ریلوے لائنیں نہروں کا منظر پیش کر رہی ہیں. دارالحکومت کولمبو بھی ان بارشوں سے متاثر ہوا ہے. بی بی سی کے ایک نامہ نگار نے کہا ہے کہ چند ہفتے پہلے ہی ملک کے بیشتر علاقوں میں خشک سالی تھی, اب انہی میں سے بعض علاقے شدید بارشوں کی زد میں ہیں جس سے فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں. نائجیریا کی پولیس نے ملک میں پرامن احتجاجی مظاہروں کی اجازت دے دی ہے. اس سے پہلے پولیس نے نائجیریا سے 50 دن پہلے اغوا ہونے والی اسکول کی 200 سے زیادہ طالبات کی بازیابی کے لیے مظاہروں پر پابندی لگا دی تھی جسے مظاہرین نے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا. پولیس کا کہنا تھا کہ یہ مظاہرے سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. یہ مظاہرے ان لڑکیوں کے ورثا کی جانب سے کیے جا رہے تھے. ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت مغویوں کی بازیابی کے لیے کوششیں تیز کرے. شام میں ایسے ماحول میں جبکہ کئی علاقوں میں لڑائی ہو رہی ہے, متنازع صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. ووٹنگ صرف ان علاقوں میں ہو رہی ہے جہاں حکومت کا کنٹرول ہے. بی بی سی کے ایک نامہ نگار نے بتایا ہے کہ دارالحکومت دمشق کے بعض حصوں میں بھی پولنگ اسٹیشن نہیں بنائے گئے. پچھلے 50 برسوں میں پہلی بار حکمران اسد خاندان کو 2 امیدواروں کی طرف سے مقابلے کا سامنا ہے. مگر امکان یہی ہے کہ صدر بشار الاسد انتخاب جیت جائیں گے۔ مغربی ملکوں کی حمایت یافتہ حزب اختلاف نے انتخابی عمل کو دھوکہ قرار دیا ہے اور لوگوں سے بائیکاٹ کرنے کا کہا ہے، اور یمن سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق وہاں ملک کے شمال میں شیعہ باغیوں کے ساتھ لڑائی کے تازہ واقعات میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
کل وہ انہیں مارنے آئے، میں نہ بولا، میں ان میں سے نہ تھا۔ پھر وہ ان کو مارنے آئے، میں نہ بولا، میرا ان سے تعلق نہ تھا۔ مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، میں پھر بھی نہ بولا۔ پھر وہ مجھے مارنے آئے، لیکن اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا۔ حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے، ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کے گھر پر لندن کی پولیس نے آج صبح ریڈ کرنے کے بعد انہیں حراست میں لیا، ان کے گھر کی تلاشی لی۔ اس وقت سے لے کر اب تک کیا ہوا اور ایم کیو ایم اب کیا کرے گی یا کر رہی ہے، مرحلہ وار اس کی تفصیل ذرا دیر میں آنے کو ہے۔ سب سے پہلے بی بی سی کے نامہ نگار اوئن بینٹ جونز، جن کی ایم کیو ایم سے متعلق دو ڈاکیومنٹریز بی بی سی ٹی وی پہ چل چکی ہیں، انہوں نے ایم کیو ایم کے رہنما کو جس کیس میں حراست میں لیا گیا ہے اس کی تفصیل یوں بتائی۔
Here in the UK in recent years he's been up against a whole lot of inquiries, incitement to violence.
یہاں یو کے میں ان کو پچھلے کچھ سالوں میں کئی کیسز میں تفتیش کا سامنا تھا، جن میں تشدد پر اکسانا، ٹیکس منی لانڈرنگ کیس، اور سن 2010 میں پارٹی کے ایک سینئر رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے لندن میں قتل کے بعد پولیس نے اس سلسلے میں بڑی تفتیش کی، گو کہ اس کے نتیجے میں کسی کو حراست میں نہیں لیا گیا، لیکن آج کی گرفتاری منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں کی گئی ہے، نہ کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے الزام میں۔
اگر مسٹر الطاف حسین کو برطانیہ سے ڈپورٹ کر کے پاکستان بھیجا گیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ اوئن بینٹ جونز نے کہا،
There are two things that could happen. He could face a whole series of legal cases where there are various relatives who lost people.
اگر وہ واپس گئے تو ان کے خلاف بہت سے کیسز سامنے آ سکتے ہیں، جن میں ایسے لوگوں کے رشتہ دار کیس کریں گے جن کے عزیز مارے گئے، تو بہت سے قتل کے مقدمے ہوں گے، پھر ایسے کیسز میں جن میں انہیں عام معافی ملی تھی تو ان میں بھی قانونی دشواریاں ہو سکتی ہیں، پھر ان کی جان کو خطرے کا سوال ہے۔ ماضی میں ان کی سیاست کے نتیجے میں تشدد کے اتنے زیادہ کیسز اور الزامات ہیں کہ وہ اگر واپس جا بھی سکیں گے یا نہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، اور پھر وہاں ان کی اپنی زندگی کے لیے بھی کئی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔
یہ تھے بی بی سی کے جرنلسٹ اوئن بینٹ جونز کے خیالات۔ الطاف حسین کی گرفتاری کے سلسلے میں میں نے آپ سے ذرا دیر پہلے لندن میں ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر میں موجود رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ عزیز آبادی سے بات کی اور صورتحال جاننی چاہی۔
پولیس کئی گھنٹے تک قائد تحریک الطاف حسین کی رہائش گاہ پر رہی، اور اب ان کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا ہے انٹرویو کے لیے۔ تاہم ہمارے وکلا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ پولیس کے ڈاکٹر جو ہے پہلے قائد تحریک الطاف حسین کی ان کا طبی معائنہ کریں گے، اور کہ آیا کہ اس وقت وہ پولیس کو انٹرویو دینے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں، تو اس کے بعد ہی پھر وہ کچھ بتا سکیں گے۔ اس سلسلے میں الطاف بھائی کے وکلا ہیں، وہ وہاں موجود ہیں پولیس اسٹیشن میں۔
تو پولیس نے مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کہا کیا ہے اب تک؟ الطاف حسین کو انہوں نے حراست میں لیا ہے، گرفتار کیا ہے، یا صرف وہ انٹرویو اور باس پرس کے لیے پولیس اسٹیشن لے کے گئے؟
آپ بتایا یہ ہے وکلا نے کہ وہ ان کو حراست میں لے کے گئے ہیں اور انٹرویو کے لیے۔
تو اب اگلا قدم کیا ہے؟
دیکھیے، اس سلسلے میں جو وکلا ہیں وہ اس سلسلے میں پوری جو قانونی کاروائی ہے وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ سب جانتے ہیں، الطاف بھائی ایک عام فرد نہیں ہے، وہ ایک پاکستان کی ایک بڑی اور منظم اور متحرک جماعت کے قائد ہیں، اور ابھی وہاں علم آیا ہے کہ رابطہ کمیٹی، ظاہر کارکنوں میں ایک بہت زیادہ تشویش بے چینی ہے، تو وہاں کراچی میں اس حوالے سے اس سارے عمل پر اور الطاف بھائی سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں کارکنان دھرنا بھی دے رہے ہیں۔
تو اس وقت جو طرح طرح کی قیاس آ رہی ہیں، مبینہ افواہیں یا مبینہ طور پہ جو کہا جا رہا ہے، خاص طور پر میڈیا میں جو آ رہا ہے، وہ تو کوئی بہت اچھی تصویر ابھر کر کے نہیں آ رہی۔
اصل میں بدقسمتی سے ہمارے خاص طور پہ جو پاکستانی میڈیا کے بھائی ہیں، वो सनसनी को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी को ज़्यादा फैलाते हैं। अभी एक दो चैनल ने ये भी फैला दिया कि जी वो खुदा न खासा कि वो दीवारें कूद के दाखिल हुए पुलिस और दरवाजे तोड़ दिए। तो ये हुजूर, ये लंदन है, ये पाकिस्तान नहीं है, और ये लंदन की पुलिस है, पाकिस्तान की पुलिस नहीं है। तो हम यही गुजारिश करेंगे तमाम साफी भाइयों से कि जो खबर है वहाँ तक रखा जाए, उसमें ऐसी सनसनी खेजी या ऐसी चीज़ें ना वो बेबुनियाद चीज़ें फैलाई जाएं जिससे अवाम में इश्ताल फैले।
अच्छा, वहाँ पर शहर कराची में ख़ास तौर पर शहर बंद है, ये आपको ही पता होगा, ट्रैफिक नहीं है, जो उसकी आर्टरीज थी, जो शाहराहें थी, वो चौक हो गई, इतना ट्रैफिक वहाँ पर जाम हुआ। अब उसके बाद आतिशबाजी की वारदातों की भी इत्तलात आ रही हैं, इस पर कुछ रोशनी डाली है, ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है?
देखिए, जैसे ही ये इत्तला हमें भी मीडिया के ज़रिए से मिली कि इस तरह के बाज़ इलाक़ों में कुछ वाक़ात हुए हैं, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बाकायदा अपील की है कि कारकुनान और अवाम मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहें और कोई भी अपने जज्बात काबू में रखें और कोई भी ऐसा अमल ना करें जिससे जो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की जो एक अमन पसंदी की जो तालीमात हैं वो उनके ख़िलाफ़ हो।
ये थे एम क्यू एम की राबता कमेटी लंदन के रुकन मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस का ये मुकदमा, इसका मतलब है क्या? इस पर मैंने लंदन में क्वींस काउंसिल बैरिस्टर सबगतुल्ला कादरी से बात की।
बेसिकली वो नाम नहीं लेते हैं जब तक के चार्ज नहीं करते।
ठीक है,
वो नॉर्मली कहते हैं कि फला उम्र के शख्स को गिरफ्तार किया गया है वगैरह वगैरह, इसी किस्म की। इससे याद हुआ, इससे कबल जो मीर साहब, इनके एम क्यू एम के दो अफराद गिरफ्तार किए गए थे, एक के ऊपर शक था इमरान फारूक के कत्ल का, जिनको बेल पे छोड़ा हुआ है पुलिस बेल पे, एक और दूसरे पे मनी लॉन्ड्रिंग का, उनका भी नाम नहीं लिए।
ठीक है,
कि वे पुलिस का तरीका रहे।
अच्छा, अब प्रोसीजर है क्या?
उन्हें जहाँ तक मेरा इतला है, प्रोसीड ऑफ क्राइम्स एक्ट 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया है।
ठीक है,
जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, लेकिन बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग में जो कानून है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में यह है कि जिसको गिरफ्तार किया जाता है, अगर उसके पास से पैसा निकलता है बड़ी तादाद में, तो उस सिर्फ पुलिस को ये साबित नहीं करना होता कि उसने कोई ये पैसा फलां क्राइम का है, पुलिस को ये साबित करना होता है कि पैसा इतनी बड़ी तादाद में था, इनके घर में था, और इसका एक्सप्लेनेशन जो ओनर्स है वो चेंज हो जाता है, वो मुल्ज़िम को साबित करना पड़ता है कि ये पैसा जो है जेन्युइन पैसा था।
ठीक है,
अब इस मामले में जाहिर बात है कि अल्ताफ हुसैन साहब इनोसेंट हैं, इज प्रज्यूम टू बी इनोसेंट, जब तक कि कोई गिल्टी ना हो जाए जूरी ट्रायल के बाद, उसको इनोसेंट कहा जाता है।
अच्छा,
अब यह है कि उनसे का बयान लिया जाएगा, उनको अंडर कॉशन बयान दिया जाएगा, और उसके बाद अगर पुलिस उन्हें समझती है कि खासे एविडेंस मौजूद है तो उनको चार्ज कर देंगे, वरना हो सकता है कि वो उनको रिलीज कर दें पुलिस बेल पे और कहें कि मजीद एविडेंस उन्हें दरकार होगी तो 2 महीने बाद आए, उन्हें पाबंद कर दें। एक तो होती है पुलिस बेल, कि पुलिस खुद कहती है कि जी हम आपको चार्ज नहीं कर रहे, तो पुलिस को अथॉरिटी नहीं है लोगों को इंडेफिनिट रखने की। 24 घंटे के बाद उन्हें एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद उन्हें या तो चार्ज करना होगा या फिर रिलीज करना होगा। तो रिलीज या तो वो टोटली रिलीज कर देते हैं कि जी आपके खिलाफ कोई शहादत नहीं मिली, आप आजाद हैं, या वो कहते हैं नहीं, आपको हम पुलिस बेल पर रिलीज कर रहे हैं, आप फलां तारीख को दोबारा थाने आएंगे, उस वक्त हम देखेंगे चार्ज किया जाए न किया जाए, या चार्ज कर सकते हैं। तो इन तीनों बातों में एक बात हो सकती है, लेकिन फिल वक्त अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो इनोसेंट हैं, प्रेज्यूम्ड इनोसेंट हैं, लेकिन उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है पुलिस ने।
मुकदमा अगर होता है
जी,
किस तरह चलेगा और क्या इस दौरान मुकदमा अल्ताफ हुसैन बरतानिया से बाहर जा सकेंगे?
पहली चीज ये है कि अगर मुकदमे की बात तो बाद में आती है, पहली चीज ये अगर उन्हें चार्ज किया गया, अगर चार्ज किया गया तो उन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना होगा।
ठीक है,
मजिस्ट्रेट की अदालत अगर चाहती है तो उन्हें बेल दे सकती है, बेल में वो बाहर जा सकते हैं, बशर्ते के अदालत ये न कहे आपने पासपोर्ट जमा कराइए, आप हफ्ते में 2 दफे रिपोर्ट कीजिए, डिपेंड करता है। मकसद ये, अगर पुलिस समझती है कि ये मुलजिम जो है वो अपनी ट्रायल पे अपीयर नहीं होगा, तो उसको श्योर करने के लिए तो अदालत जो है वो कंडीशन लगा।
जिस कानून के तहत पुलिस ने ये इकदाम किया है, अगर उसके बाद मुकदमा चलता है तो क्या क्या सजा हो सकती है?
मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 14 साल है, लेकिन 14 साल तो बहुत मैक्सिमम है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या इल्जाम है। अगर ये बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो 100 पाउंड की लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है, 2-5 मिलियन की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस किस्म के इल्जाम हैं, लेकिन जेल होती है। और चूंकि इस केस में जहाँ तक हमने खबरें सुनी हैं पहले कि कितना पैसा निकला था उनके दफ्तर से, अगर उन पर ही सारा इल्ज़ाम लगाया जा थोपा जाता है, मैं थोपा ही कहूँगा या लगाया जाता है, तो और अगर ये साबित होता है तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खासी सब्सटेंशियल सेंटेंस होगी।
ठीक है, तो खुद अल्ताफ हुसैन अपना दिफा किस तरह कर सकते हैं?
ज़ाहिर बात है कि वो उनका उनका केस है जो हमेशा रहा है, मुझसे भी बात होती रही है कि भाई ये पैसा जो है लोगों ने भेजा था, ये पैसा कोई क्राइम प्रोसीड नहीं है, कोई भत्ते का पैसा नहीं है, ये लोगों ने चंदा दिया था, खिदमत खल्क के लिए दिया था, वो ट्रस्टी थे इसके, वो ये कहेंगे कि इनमें कोई शक नहीं था, इसमें कोई बेईमानी नहीं हुआ। लेकिन दूसरा इल्ज़ाम जो मैंने मुझे चला है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आपने टैक्स पे नहीं किया है, वो भी दूसरा मसला है। प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है, लेकिन ये प्रूव करना है कि कोई भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसी है कि इसमें कोई भी शख्स जो है वो ये नहीं सोच सकता था कि क्लीन मनी है, पैसे का इतना बहुत सा है, पैसा जो छुपा के रखा गया था वगैरह वगैरह। लेकिन डिफेंडेंट को ये हक पहुंचता है और डेफिनेटली ये कहा जाए कि उनका केस ही रहा है, लोग मौजूद हैं जो कहेंगे कि भाई पैसा हमने खुशी से दिया था, ये हमने पैसा दिया है, ये किसी क्राइम का पैसा नहीं है, किसी भत्ते का पैसा नहीं है, कोई क्राइम इससे इन्वॉल्व नहीं है, ये उनका होगा। लेकिन बदकिस्मती से उनको साबित करना होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में ब्रिटिश लॉ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि नॉर्मली तो प्रोसिक्यूशन को हर पॉइंट को साबित करना पड़ता है, यहाँ सिर्फ मिनिमम सर्कमस्टांशियल एविडेंस चाहिए।
ये थे क्वींस काउंसिल बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी। एम क्यू एम के रहनुमा अल्ताफ हुसैन को हिरासत में लिए जाने की खबर से एम क्यू एम के बेस कराची में सूरत हाल यह थी कि कराची तकरीबन बंद होकर रह गया। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से भी गड़बड़ की इत्तलात आईं। कराची के शहरी मिस्टर आरिफ हसन से मैंने बात की और शहर का हाल जानना चाहा।
कराची शहर जो है वो बहुत बुरी तरह पैनिक में है और तमाम लोग जो घरों से सुबह अपने काम धंधे बिजनेस ऑफिसेस दुकानों पे गए थे उन सब ने इस खबर के आते ही वापस अपने घरों को जाने के लिए निकल पड़े और जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक जैम की सूरत हाल बहुत बुरी हो गई और अभी तक हजारों लोग जो हैं वो सड़कों पे फंसे हुए हैं और ट्रैफिक तमाम मेन आर्टरीज शहर की जो हैं वो बिल्कुल चोक्ड हैं।
अच्छा।
और इतना हद तक है कि जो मोटरसाइकिल सवार वो कराची वाले जो फुटपाथों पे मोटरसाइकिल चढ़ा के निकल जाते थे वो जगहें भी बिल्कुल पैक हुई हुई हैं। तो एक तो सूरत हाल ये है।
आपने कहा कि अहम शाहराएं बिल बंद हो गई हैं सारी की सारी, तो वो मिनी बस बस टैक्सी रक्षा ऑटो रिक्शा इन सब का क्या हुआ, ये भी बंद, पेट्रोल पंप वगैरह?
ये इतला आते ही जो कराची में एक पिछले कुछ सालों से ट्रेंड है कि जैसे ही हालात खराब होने की किसी भी किस्म की इतला होती है तो सबसे पहले पेट्रोल पंप्स जो हैं वो फौरन बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप्स जो हैं वो तकरीबन सारे बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इसी रिवायत पे चलती है कि जरा से हालात खराब होते ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके मालकान जो हैं वो अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और शहर में चंद ही गाड़ियां चल रही होती हैं। इतने बड़े 2.25 करोड़ के शहर में कुछ ही गाड़ियां होती हैं जो कि गिनी जा सकती हैं और उनपे इस तरह लोग उसकी छतों पे और उसकी साइड्स में और खिड़कियों पे बहुत खतरनाक अंदाज से लटक के सफर करते हैं जो कि वैसे भी एक बहुत खतरनाक बात है और इससे ये भी जाहिर होता है कि लोग कितने पैनिक में और वो फौरन उस मकाम पे अपने घर पहुंचना चाहते हैं।
तो इस वक्त आरे हसन साहब सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, इसलिए कि कराची में रेंजर्स पुलिस खासी बड़ी तादाद में या भारी तादाद में मौजूद हुआ करती, ये लोग दिखाई दे रहे हैं?
नहीं शफी साहब, इस पे भी मुतजाद किस्म की बातें आ रही हैं। मीडिया में ये कहा जा रहा है कि कराची पुलिस चीफ ने और रेंजर्स के जो डीजी हैं उन्होंने ये हुक्म दिया है और रेड अलर्ट जारी कर दिया है और सारे एसपीज और डीएसपीज को कहा गया है कि आप सड़कों पे आ जाएं और गश्त करें, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। और पुलिस जो है मसलन आई चंद्रीगर रोड जो कि बिजनेस हब है पूरे पाकिस्तान का कराची का और शारा फैसल जो कि मेन आर्टरी है और उसके अलावा जो आर्ट्स काउंसिल और ये गवर्नर हाउस और इस तरफ की जो मुलाकात सदर की सड़कें हैं वहाँ पे क्लिफ्टन जाने वाली सड़क जो है, जो कि बहुत बड़ी एक शाहरा है, वहाँ पे कहीं भी कोई पुलिस का एक मोबाइल, एक वैगन, एक वैन नहीं है, ना रेंजर्स है। हत्ता के जो ट्रैफिक एहलकार, जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। और लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत ट्रैफिक को क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आरिफ अज़ीज़ साहब, जो तस्वीर उभर रही है आपकी इस ऐनी शहादत से, वो तो ये कि पूरा शहर जैसे उसने अपने आप को बंद कर लिया है, तो ऐसे में रेलगाड़ियों का क्या हाल है?
जहाँ तक रेलगाड़ियों की बात है, तो जो कराची बाउंड गाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां हैं जो कि अंदरून मुल्क से कराची की तरफ आ रही हैं, उनको मुख्तलिफ जगहों पे अंदरून सिंध में और पंजाब के, सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रोक दिया गया है, और उनको कराची आने का अभी फिलहाल उन्हें परवाना नहीं मिला है, और उनको सिक्योरिटी के पश्चात के तहत रोक दिया गया है।
आंखों देखे अहवाल के साथ ये थे कराची के शहरी आरिफ हसन। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी की खबर पाकिस्तान में किस तरह फैली और कराची में MQM के मरकज 90 से क्या रद्दअमल सामने आया? अहवाल के साथ जहीरुद्दीन बाबर।
पाकिस्तान में आज नए बजट का दिन था। अखबारात, मीडिया, अवाम, हर तबके, हर गोशे में बजट की जमा खर्च गूंज रही थी।
फेस पॉलिश हो या फर्नीचर पॉलिश,
जिसका हजम 29 अरब से ज्यादा रखा गया है।
कॉस्मेटिक्स और
अचानक ब्रेकिंग न्यूज आई,
और यहाँ पे आपको लंदन से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि कायद MQM अल्ताफ हुसैन को लंदन में गिरफ्तार कर लिया है।
इस खबर ने मुल्क भर के मीडिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बजट पर काबीना, कौमी असम्बली के इजलास, बहसो मुबाहिसे टीवी स्क्रीनों से हट गए। मुतहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की नई और पुरानी वीडियोज और बयान चलने लगे। सब मुंतजर थे कि 90 यानी कराची में MQM का मरकज क्या कहता है। कोई 1.5 घंटे तक लंदन में गिरफ्तारी, हिरासत, अल्ताफ हुसैन की सिर्फ घर में नजरबंदी या पुलिस की सिर्फ तलाशी की गर्ज से लंदन के दफ्तर में मौजूदगी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जुर्म की सजाओं पर तबसरे और तरह तरह की मबहम मालूमात सामने आती रहीं। फिर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कोई 3 बजे न्यूज चैनल्स पर 90 से बराह रास्त नशरे आने लगी।
हंगामी इजलास हो चुका और अब एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें
अमूमन 90 से आने वाली बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाजाबता बयान या MQM का मौकफ वहीं पर मौजूद कोई पाकिस्तानी रहनुमा बयान करता है, यानी यहीं से कोई बोलता है। लेकिन आज का मंजर जरा अलग था।
अराकीन की जानिब से राबता कमेटी के कि कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे।
MQM के पाकिस्तानी कायदीन पुराने अंदाज में कतार में बैठे तो थे, अलबत्ता उनके लब खामोश और चेहरे उतरे हुए थे। पस मंजर में वही अल्ताफ हुसैन की दियोखामत तस्वीर, लेकिन माइक पर टेलीफोन के जरिए लंदन के रहनुमा नुसरत नदीम ने खिताब किया। फिर टीवी कैमरे 90 के बाहर के मनाजिर दिखाने लगे। MQM के दर्जनों कारकुन अल्ताफ हुसैन की तस्वीर उठाए हुए थे। चेहरों पर अपने कायद का हाल जानने की बेताबी थी। बाज चेहरे अश्कबार थे, मातम की सी सदाएं आने लगी। बिलाखिर पाकिस्तान में MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने माइक संभाला और वही बातें दोहराई जो नदीम नुसरत ने की थी।
हम अपनी दानिश में ये समझते हैं कि हम तआवुन कर रहे हैं, चाहे हमें बुलाया जाए तफ्तीश के लिए या आप हमारे पास आकर तफ्तीश करें। इसीलिए हमने मुतालिका लोगों से राब्ता करके अपनी तशवीश से उन्हें आगाह किया है, और हमारी इस वक्त इसके अलावा कोई और तफ्तीश है ही नहीं कि अल्ताफ भाई को हर हाल में हॉस्पिटलाइज होना चाहिए।
एक तरफ टीवी स्क्रीनों पर कराची का कारोबारी जिंदगी बंद होने की खबरें उभर रही थीं, तो दूसरी तरफ 90 के बाहर MQM के कारकुनों के नारे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम कोई 5:30 बजे वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की कौमी असम्बली में आमद के मनाजिर बराह रास्त नशर होने लगे। वज़ीर ख़जाना बजट पेश करने लगे और कम अज़ कम टीवी स्क्रीनों पर माहौल दोबारा सुबह जैसा हो गया।
ये था 90 और अतराफ का रद्दअमल। खबर आज की बड़ी जिससे सरबीन लीड हुआ वही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन के घर पर लंदन की पुलिस ने आज सुबह रेड करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया है, घर की तलाशी ली है। उस वक्त से लेकर अब तक MQM क्या कर रही है इस पर भी बात हुई। ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین سے منی لانڈرنگ کے سلسلے میں ان کے وکلاء کی موجودگی میں پوچھ گچھ جاری تھی۔ آخری اطلاعات آنے تک سربین میں پاکستان کا بجٹ آنے کو ہے، یہ عام آدمی پر کیا اثر ڈالے گا؟ لیکن بڑی خبر کے سلسلے میں وزیراعظم کے دفتر نے کیا کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت الطاف حسین کے گھر کے باہر کی صورتحال کیا ہے، کیا وہاں پر اب بھی پولیس اندر ہے یا نہیں، اور مجموعی صورتحال کو نمٹنے کے لیے ہمارے دو ساتھی ایک لندن میں اور ایک کراچی میں سیربین میں شامل ہوں گے۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
کل وہ انہیں مارنے آئے، میں نہ بولی، میں ان میں سے نہ تھی۔
ہوائی اڈے سے وہ نکلے، ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، حامد میر کو 3 گولیاں لگی۔
پھر وہ ان کو مارنے آئے، میں نہ بولی، میرا ان سے تعلق نہ تھا۔
اسلام آباد کا ہے؟
ہاں۔
کیوں آیا ہے؟
بیٹی کے پاس۔
ہاں؟
بیٹی کے پاس۔
اسلام آباد
لے لو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ہو گیا ماما، ہو گیا۔
مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، میں پھر بھی نہ بولی۔
ایک خاتون اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا ہے، سر کے اوپر رکھ کے تو گولی ماری گئی ہے۔
پھر وہ مجھے مارنے آئے، لیکن اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا۔
خدا نہ خواستہ یہ آگ پھیل جائے تو پھر اس آگ کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ سارا ملک کو اپنے دبوچ میں لے لے گی۔
حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کے احوال کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عرفان کا کہنا ہے کہ وہ خود کو 100% فٹ محسوس کر رہے ہیں اور انہیں توقع ہے کہ وہ جلد ہی بین الاقوامی کرکٹ میں واپس آ جائیں گے۔ محمد عرفان انفٹ ہونے کے سبب ایشیا کپ اور ورلڈ T20 میں حصہ نہیں لے سکے تھے۔ انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان 5واں اور فیصلہ کن ون ڈے انٹرنیشنل آج ایجبسٹن میں کھیلا جا رہا ہے۔ اس وقت سیریز 2-2 سے برابر ہے۔ ورلڈ کپ فٹ بال کے وارم اپ میچ میں جاپان نے کوسٹا ریکا کو 3-1 سے ہرا دیا۔ مینچسٹر یونائیٹڈ سے کھیلنے والے شنجی کاگاوا نے 1 گول کیا۔ انگلینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ کی تیاری کے سلسلے میں کل ایکواڈور کے خلاف میچ کھیل رہی ہے۔ عالمی کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج ہالینڈ کا مقابلہ کوریا سے ہو رہا ہے۔ جرمنی کی ٹیم ارجنٹائن کے مقابل ہوگی۔ اب تک کھیلے گئے میچوں میں آسٹریلیا اور بیلجیم 2-2 میچز جیت کر پول اے میں 6 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ انگلینڈ کے 4 پوائنٹس ہیں۔ پول بی میں تمام ٹیمیں اب تک 1-1 میچ کھیلی ہیں۔ یورپی فٹ بال کی تنظیم UEFA نے اپنے رکن ممالک پر واضح کر دیا ہے کہ اگر سیپ بلاٹر 5ویں مدت کے لیے فیفا کے صدر کے الیکشن میں کھڑے ہوئے تو وہ ان کی حمایت نہیں کرے گی۔ بلاٹر 1998 سے فیفا کے صدر چلے آ رہے ہیں اور انہوں نے حال ہی میں صدارت پر برقرار رہنے کا عندیہ دیا ہے۔ حالانکہ 2011 میں انہوں نے UEFA کی کانگریس میں وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کی آخری مدت ہے۔ UEFA فیفا کے آئندہ صدارتی الیکشن میں جرمنی اور ہالینڈ کی فٹ بال فیڈریشن کے صدور کو بلاٹر کے ممکنہ حریف کے طور پر سامنے لانے کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے۔ فرینچ اوپن کے کوارٹر فائنل میں عالمی نمبر 2 نوویک جوکوویچ آج میلوس رونک کے مقابل ہو رہے ہیں۔ ماریا شروپووا کا مقابلہ گاربین موگوروزا سے ہے، جنہوں نے دفاعی چیمپئن سرینا ولیمز کو شکست دی تھی۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اس ساتھ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین کی گرفتاری سے لے کر اب تک کی تازہ ترین صورتحال پر ایک لائیو پیج رن کر رہا ہے، جس میں ملک پاکستان میں اور باہر پیش آنے والی صورتحال کا پورا رد عمل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں۔ آج یہ ذمہ داری ہے احمد رضا کی۔
لندن میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کو منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں بازار اور دکانیں بند ہو گئے ہیں۔ ہوائی فائرنگ اور املاک جلانے کے واقعات ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم نے تشدد کے ان واقعات کی مذمت کی ہے۔ حکومت پاکستان نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے ماہانہ وظیفے کی رقم 1200 سے بڑھا کر 1500 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کورم ایجنسی میں حکام کے مطابق ایک مسافر گاڑی کے قریب دھماکے میں 8 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہوئے۔ شمالی سندھ میں بلوچستان کی سرحد پر گشت کرنے والی رینجرز کی ایک ٹیم پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس کے مطابق کم سے کم 2 اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ اور بھارت کے دیہی ترقی کے وزیر گوپی ناتھ منڈے کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
آئیے سربین کی بڑی خبر کی طرف لوٹتے ہیں، اور اس کے بعد خواہش میری یہ تھی کہ میں آپ کو سیدھے یہاں سے لندن میں ایم کیو ایم کے قائد مسٹر الطاف حسین کے گھر لے چلوں۔ وہاں پر ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب موجود ہیں، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ہماری رابطہ ہم سے منقطع ہوا ہے۔ تو آئیے اس دوران ذرا حکومت پاکستان پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا ہے مسٹر الطاف حسین کی گرفتاری اور اب تک جو صورتحال ہے اس کے سلسلے میں۔ اس پر ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے وزیراعظم پاکستان کے مشیر عرفان صدیقی سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے الطاف حسین کے خلاف برطانوی پولیس کو کوئی شکایت کی ہے، نہ ہی کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی کا مطالبہ کیا ہے۔
اس پہ ہمیں افسوس بھی ہے اور ہمیں ان سے مکمل ہمدردی بھی ہے، چونکہ ابھی پوری تفصیلات سامنے آئی نہیں ہے کہ اس پہ تبصرہ کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا جو ہائی کمیشن ہے لندن میں اس سے رابطہ کیا گیا ہے اور اس سے پوچھا گیا ہے کہ اس کی تفصیلات بتائی جائیں۔ تفصیلات سامنے آنے پہ دیکھا جائے گا، لیکن بظاہر جو میڈیا کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ برطانیہ کے مقامی قوانین کے مطابق الطاف حسین صاحب کے حوالے سے کوئی کاروائی ہو رہی ہے، ان کے پاس وہاں کی شہریت بھی ہے۔ بظاہر یہ معاملہ لگتا ہے کہ وہ کوئی اپنے قانون کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت دیکھ رہی ہے پوری توجہ کے ساتھ اور ہمدردانہ نقطۂ نظر سے دیکھ رہی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اس میں حکومت پاکستان براہ راست فریق نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے کوئی الطاف حسین صاحب کے بارے میں کسی طرح کی کوئی شکایت کی ہے۔
عرفان صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ برطانوی حکومت نے اس گرفتاری سے قبل حکومت پاکستان سے کوئی رابطہ کیا ہو اس گرفتاری کے بارے میں؟
میرا خیال نہیں ہے کہ اس گرفتاری کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کوئی اعتماد میں لیا گیا ہے، کم از کم میری معلومات میں نہیں۔
ایم کیو ایم جو ہے وہ بڑی پارلیمانی جماعت ہے، تو اس حیثیت سے انہوں نے حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ کیا، اور اگر وہ کرتے ہیں تو کیا آپ الطاف حسین صاحب کو، جیسا کہ باقی پاکستانیوں کو بیرون ملک قانونی امداد دی جاتی ہے حکومتوں کی طرف سے، کیا اس کے لیے تیار ہیں آپ؟
میرا خیال نہیں ہے کہ ابھی تک اس وقت تک کوئی باضابطہ رابطہ ہوا ہو۔ حکومت کا بھی آج کا دن آپ جانتے ہیں بڑا مصروف تھا، بجٹ کی تیاری تھی، کابینہ کی میٹنگ تھی، اس کے فوراً بعد بجٹ سیشن شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ادھر سے رابطہ ہوتا ہے تو یقیناً حکومت ان کی بات سنے گی اور توجہ سے سنے گی، ہمدردی سے سنے گی، اور دیکھے گی کہ وہ کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں، کس طرح کی مدد چاہیے، اور حکومت پاکستان پھر اس کا اندازہ لگائے گی کہ وہ کس حد تک ان کو مدد فراہم کر سکتی ہے۔
کراچی میں جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے؟
میرا خیال ہے ہونی نہیں چاہیے۔ ایک ذمہ دار جماعت کے طور پر ایم کیو ایم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ لندن میں پیش آیا ہے، اگر یہاں پاکستان کی پراپرٹی کو نقصان پہنچتا ہے یا پاکستان کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو اس احتجاج کا جو براہ راست زد پڑے گی وہ تو پاکستان پہ پڑے گی، پاکستان کی شہریوں پہ پڑے گی جو فریق نہیں ہے بالکل ہی اس قضیے میں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی تمام تر ہمدردیاں اور دعائیں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوں، لیکن وہ اس کی ایسی سزا انہیں نہیں ملنی چاہیے میرا خیال۔
تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سر، خدا حافظ، السلام علیکم۔
یہ تھے پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر عرفان صدیقی، جن سے ہمارے ساتھی آصف فاروقی بات کر رہے تھے۔ اور اب اس کے بعد میں آپ کو سیدھے کراچی لیے چل رہا ہوں، وہاں سے معاف کیجیے گا، میں آپ کو یہاں سے سیدھے اسلام آباد لیے چل رہا ہوں۔ وہاں پر ہمارے ساتھی شازیب جیلانی ملک کی پوری صورتحال بتانے کے لیے موجود ہیں۔ اس کے پس منظر میں لندن میں ایم کیو ایم کے قائد مسٹر الطاف حسین کے گھر پر چھاپا اور ان کو حراست میں لیا جانا، اور فی الوقت ان سے جاری تفتیش ہے۔ شہزاد بلانی، تازہ ترین صورتحال ملک تمام کی۔
شفیع، پہلے میں آپ کو لندن کی تازہ ترین خبر دوں. پروگرام میں پتہ نہیں آپ نے پہلے یہ بتا چکے ہیں
آپ
یا نہیں،
کوشش کریں، لیکن کوشش کریں اگر بتا چکے ہیں تو میں روک. جی
ٹھیک ہے. تو ہوا یہ ہے، پچھلے ایک گھنٹے کے دوران کہ الطاف حسین صاحب لندن کے ایک پولیس اسٹیشن میں تھے، انہیں وہاں سے ایک ہسپتال لے جایا جا رہا ہے کیونکہ ان کی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ان کی صحت صحیح نہیں تھی اور ان کا ایک ہاسپٹل میں اپوائنٹمنٹ تھا. تو وہ ابھی تک پولیس کی حراست میں ہیں، لیکن وہی پولیس انہیں اب ہسپتال لے کے جا رہی ہے. میری کچھ دیر پہلے کراچی میں بات ہوئی ڈاکٹر فاروق ستار سے، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس وقت جو سب سے زیادہ بے چینی ہے ایم کیو ایم کے حلقوں میں وہ الطاف حسین صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے کیونکہ انہیں شوگر کا عارضہ ہے، انہیں دل کا عارضہ ہے. تین سٹنٹ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین صاحب کے قلب میں ہیں، تو انہیں یہ پریشانی ہے کہ اس وقت الطاف حسین صاحب کو طبی امداد کی ضرورت ہے اور اس کے لیے برطانوی حکام کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے.
نہیں یہ اچھا کہ آپ نے بتا دیا، یہ اپڈیٹ میرے پاس نہیں آیا تھا. اب پاکستان کے بارے میں کیا کہیے گا، پورا منظر وہاں پر کیسا ابھر رہا ہے؟
دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے کہ اطلاعات آپ تک ہوں گی کہ کراچی میں آج سارا دن خوف و ہراس رہا، لوگوں نے اپنے دفتر سے وہ نکل آئے، دکانیں بند ہو گئیں، بازار بند ہو گیا، سب لوگوں کی کوشش تھی کہ وہ جلد سے جلد گھر پہنچیں، اس وجہ سے کافی ٹریفک جام بھی رہا. یہ سب اس لیے تھا کہ لوگوں کو خدشہ تھا کہ کہیں شہر میں جلاؤ گھراؤ نہ ہو، کوئی پرتشدد کاروائیاں نہ ہوں. کچھ ایسی کاروائیاں ہوئیں، کچھ گاڑیوں کو جلایا گیا، کہیں کہیں پہ فائرنگ ہوئی، لیکن ہمیں اس قسم کا جلاؤ گھراؤ نظر نہیں آیا یا تشدد نظر نہیں آیا جو دسمبر 2007 میں ہم نے سندھ میں دیکھا تھا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایم کیو ایم نے بار بار یہ اپیل کی ہے اپنے کارکنان کو، ہمدردوں کو، کہ وہ قانون ہاتھ میں نہ لیں اور کوشش کریں کہ پرامن مظاہرہ کریں. تو اس وقت کراچی میں نمائش چورنگی پہ ایم کیو ایم کا دھرنا جاری ہے، ہزاروں کارکنان وہاں موجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم الطاف حسین صاحب کی آواز نہیں سنیں گے ہم گھر نہیں جائیں گے.
شہزیب جیلانی بہت بہت شکریہ. اور اب سامعین میں آپ کو براہ راست واپس یہاں لندن میں مسٹر الطاف حسین کے گھر کے باہر لیے چل رہا ہوں کہ وہاں کی صورتحال واضح ہو سکے. وہاں پر ہمارے ساتھ ہی عادل شہزیب موجود ہیں. عادل مجھے آپ یہ بتائیے کہ عین کہاں پر ہیں آپ، الطاف حسین کے گھر سے اور آپ کا فاصلہ کتنا ہے؟
جی شفیع صاحب، میں اس وقت مل ہل میں الطاف حسین صاحب کے گھر سے بالکل باہر کھڑا ہوں، جہاں سے مجھے دکھ رہا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے دو آفیسرز وہ ابھی یہاں میں ڈیوٹی پر معمور ہیں اور اب سے 5-10 منٹ پہلے یونیفارم پولیس آفیسرز نے الطاف حسین صاحب کے گھر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. اور یہاں پہ جو عینی شاہدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے، میری یہاں پہ جو الطاف حسین صاحب کے ہمسائے ہیں وہ کھل کے تو بات نہیں کر رہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ صبح سویرے ہی پولیس نے ریڈ کیا تھا اور سرچ جو ہے وہ آن گوئنگ ہے. ابھی تک اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو خصوصی ٹیم ہے جو کہ منی لانڈرنگ کیس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، تفتیش کر رہی ہے، اس کے افسران جو ہیں وہ گھر میں ابھی بھی موجود ہیں اور وقفے سے باہر جو پولیس کی وینیں کھڑی ہوئی ہیں اس میں وہ لوگ جو گھر سے باہر آ کر مہر بند ڈبوں میں شواہد گاڑی میں ڈال رہے ہیں. اچھا. اور پولیس نے اس وقت نقل و حمل کو کافی محدود کر دیا ہے اور کافی محتاط ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا یہاں سے جو تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ 10-15 منٹ پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے باقاعدہ یونیفارم آفیسر نے الطاف حسین صاحب کے گھر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. اور جیسے کہ شہزیب سے بھی آپ کی بات ہوئی، انہوں نے آپ کو لندن کی ایک تازہ اپڈیٹ دی، وہ میرے پاس بھی بالکل یہی اطلاع ہے کہ
ان کی باری پہلے آ گئی، انہوں نے بتا دیا کہ ان کو اسپتال لے جایا جا رہا ہے.
جی بالکل. ہاں جی شفیع صاحب، لیکن اس میں ایک میں سامعین کو یہ بتاتے چلوں کہ صبح جو اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ایم کیو ایم کے لائرز نے ریکویسٹ کی تھی صدر پولیس اسٹیشن میں، یہ بات ایم کیو ایم نے اس کی تصدیق کی ہے بی بی سی سے بات چیت میں کہ وہاں ان کو جب صدر پولیس اسٹیشن لے جائے گا انٹرویو کے لیے تو ان کے لائرز نے
ہیلو اسلام آباد
کی اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کہ چونکہ ان کی آج جی پی نے ان کو ریفر کیا جانے دیا جائے میڈیکل.
عادل شہزیب، عین موقع پر آپ کے ٹیلی فون کی بیٹری نے جواب دیا، لیکن بہرحال اپڈیٹ دینے کا وہاں سے بہت بہت شکریہ. سامعین حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئیے سیربین کے دوسرے بڑے موضوع پہ نظر ڈالیں جس کو ایکچولی پہلا موضوع ہونا چاہیے تھا لیکن جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے سبب یہ دوسرا موضوع بنا. پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اب سے کچھ دیر پہلے قومی اسمبلی میں مالیاتی سال 2014-2015 کا بجٹ پیش کیا ہے. اس بجٹ کے کیا اثرات ہوں گے, کس طبقے کے لیے کیسا بجٹ ہے, کیا اس بجٹ کے اہداف پورے ہو سکیں گے, اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو لندن اسٹوڈیو بالکل لائیو ہے. جو میرے شرکاء ہیں ان سے میں آپ کو متعارف کرانے کو ہوں, لیکن یہ پہلے اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ وزیر خزانہ نے اہم باتیں کون سی کہی ہیں. سارا احوال بتانے کے لیے آپ موجود ہیں, مجھے یہ بتائیے گا اسلام آباد میں ہیں آپ کہ وزیر خزانہ نے بجٹ کی تقریر میں کیا اہم اعلانات کیے, پاکستانی عوام کے لیے کیا خوشخبری ہے.
جی شفیع, آج وزیر خزانہ نے اپنا دوسرا بجٹ اس موجودہ حکومت کا پیش کیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ جو کم سے کم تنخواہیں ہیں وہ 10,000 سے بڑھا کر اب 11,000 روپے کر دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ پینشنز جو تھیں یعنی کہ جو 5,000 روپے سب سے کم پینشن تھی اس کو بھی بڑھا کر 6,000 روپے کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرکاری ملازمین کے لیے بھی ایک اعلان کیا, ذرا سنتے ہیں اسحاق ڈار نے کیا کہا.
تمام وفاقی ملازمین کو 1 جولائی 2014 سے 10% ایڈاک ریلیف دیا جا رہا ہے. نمبر 2, گریڈ 1 سے 15 تک اس وقت جو فکس میڈیکل الاؤنس 1,000 ہے اس کو 20% اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. نمبر 3, گریڈ 1 سے 15 تک کے ملازمین کا کنوینس الاؤنس میں 5% کا اضافہ کیا جا رہا ہے.
جی یہ اعلانات آپ نے سنے جو کہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے کیے گئے, اور ہمیشہ بجٹ میں بڑا اہم نقطہ رہتا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کتنی بڑھائی گئیں. اس حوالے سے وزیر خزانہ نے یہ اعلان کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نئی بات جو میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو 1200 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جا رہا تھا اس کو بڑھا کر 1500 روپے کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں 41 لاکھ خاندانوں کو یہ وظیفہ دیا جا رہا تھا, لیکن وزیر خزانہ نے آج کہا کہ اب 53 لاکھ خاندانوں کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 1500 روپے ماہوار دیے جائیں گے.
تو سارا حسن یہ بتانا پسند کیا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے اہم نکات میں ترقیاتی بجٹ کتنا ہوگا.
جی ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ 525 ارب روپے اعلان کیا گیا ہے. پچھلے سال گزشتہ یعنی کہ جو اب چل رہا ہے مالی سال اس میں 425 ارب روپے اعلان کیا گیا تھا, اور بڑی تنقید کی گئی کہ حکومت نے اتنے پیسے اعلان تو کیے لیکن اتنی اخراجات نہیں کیے گئے. تو اس حوالے سے بھی وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ 30 جون تک حکومت کی پوری کوشش ہے کہ 425 ارب روپے خرچ کر لیے جائیں گے, اور آئندہ مالی سال میں وفاقی حکومت ترقیاتی بجٹ کی مد میں 525 ارب روپے رکھ رہی ہے, اور یہ منصوبے جو ہیں وہ توانائی کے شعبے پہ, پانی کے شعبے پر اور اہم شاہراہوں پر خرچ کیے جائیں گے. آصف کے پاس کچھ مزید تفصیل ہے کہ کون کون سے بڑے منصوبے ہیں جن کا اعلان کیا گیا.
نہیں, سارا میں آصف کو تو ابھی دوسرے مذاکرے میں شامل کرنے جا رہا ہوں, ان کو ابھی مت لیجیے. مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ ٹیکسوں کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کے لیے بھی تو کچھ اقدامات تجویز کیے گئے نا.
جی بالکل, اسٹاک مارکیٹ کی بڑی بات ہوتی ہے کہ یہاں لوگ بہت منافع کماتے ہیں, تو کیپٹل گین ٹیکس جو ہے اس کو بڑھا کر 10% سے 12% کر دیا گیا ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی پیکیج کا اعلان کیا گیا, جو وہ تمام غیر ملکی سرمایہ کار جو پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کو ٹیکسوں کی چھوٹ دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون سروسز پہ جو یہاں پہ ٹیکس تھا 15% تھا اس کو کم کر کے 14% کر دیا گیا. انکم سپورٹ لیوی جس پہ بہت زیادہ یہاں تنقید کی گئی, تو وزیر خزانہ نے تنقید کی زد میں آنے کے بعد اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ ٹیکسوں
نہیں, میرے دوسرے مہمان ہیں, میں معذرت چاہوں گا پلیز. اچھا کیا آپ نے بڑے کام کی معلومات مجھے فراہم کر دیں. اس وقت سارا حسن بہت بہت شکریہ. اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں کالم نگار معاشی امور پہ نظر رکھنے والے عمیر جاوید, اسلام آباد میں ساتھ دینے کے لیے بی بی سی اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں ہمارے ساتھی آصف فاروقی, اور اگر اگر یہ بہت بڑا اگر ہے کوئی لائن ڈراپ ہوتی ہے مسائل پیش آتے ہیں تو بیک اپ پہ ثقلین امام بھی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. کیا کہیے گا عمیر جاوید, کیسا ہے یہ بجٹ؟
دیکھیں بنیادی طور پہ اس بجٹ کا جو ڈھانچہ ہے وہ آئی ایم ایف کے اسٹیبلائزیشن پروگرام کے تحت بنایا گیا ہے. یہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے لون کی کچھ شرائط ہیں جس میں آبویسلی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ نے خود بات کی وہ ایک بہت اہم نقطہ ہے, فسکل ڈیفیسٹ ایک بہت اہم نقطہ تھا اور فوریکس ریزروس. تو اس ایشو میں فوریکس ریزروس پہ تو حکومت نے کچھ قابو پا لیا, سعودی عربیہ سے کچھ امداد آئی اور اسی طرح جو فوریکس ریٹ تھا اس کو ایڈجسٹ کر کے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پہ معاملہ جو ہے وہ بھی کافی سنگین ہے. پچھلے ایک سال میں اکنامک سروے کے تحت ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں 1% کی کمی آئی ہے, حالانکہ اوور آل جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ شاید بڑی ہے. لیکن اگر آپ اس بجٹ کے کچھ اہم نقطے دیکھیں تو آپ کی جسے اسلام آباد میں کورسپونڈنٹ نے بتایا کہ کیپٹل گینز تو بڑھایا گیا ہے لیکن کارپوریٹ ٹیکس کے اندر 1% جو ہے وہ ریڈکشن آئی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم نواز کی جو سپورٹ بیس ہے, جو اس کی کور الیکٹوریٹ ہے, جو یعنی کہ ان علاقات ہیں جہاں سے پاکستان مسلم نواز ووٹ لیتی ہے, ان میں چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جو بزنس مین ہیں وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بہت بنیادی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. دوسری چیز یہ کہ بہت ہی ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے اوپر بیسڈ ہے, جس میں شہرات کے اوپر جس طرح بات کی گئی کہ کافی زیادہ جو ہے اسپینڈنگ اس کے اوپر ہوگی. بی آئی ایس پی والی ایک وہ پازیٹیو چیز کہا جا سکتا ہے اس کے اندر, لیکن اس کے علاوہ ہمیں ابھی تک کوئی سوشل پروٹیکشن اور اس کے اوور اینڈ ابو یعنی کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غریب طبقے کے لیے ہمیں اس بجٹ میں کچھ خاص چیز سامنے نظر نہیں آتی.
عمیر جاوید بہت بہت شکریہ, ہم ڈسکشن یہ ابھی جاری رکھتے ہیں, آپ تشریف رکھیں. سمیں یہاں پر عموماً ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی اعلان یا کوئی نہ کوئی پرومو چلتا ہے, لیکن آج ہم وہ وقفہ بھی نہیں لے رہے ہیں. آصف فاروقی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں براہ راست. آج جو تقریباً 4 کھرب کا بجٹ پیش کیا گیا ہے, اس میں ترقیاتی منصوبوں کی مد میں کتنی رقم مختص کی گئی اور اس کی قدرے مختصر تفصیل کیا ہے
شفیع؟ 525 ارب روپے جو وفاقی بجٹ ہے اس میں وفاقی ترقیاتی پروگرام میں رکھے گئے ہیں, جو کہ پچھلے سال سے 25% زیادہ ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب بہت سارا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ صوبوں کو چلا جاتا ہے, تو صوبوں کے لیے جو ہے وہ 1720 ارب روپے اس مد میں رکھے گئے ہیں. جن مدوں میں یہ پیسے خرچ کیے جائیں گے ان میں ان کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ان میں ایک جو ہے وہ پانی کا شعبہ ہے, توانائی ہے, اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر جس میں سڑک اور ریلوے کا نظام جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے پیسے خرچ کیے جائیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی تفصیل میں چلا جاتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر پانی کی بات کریں,
جائیں اس لیے کہ میں نے آپ کافی دیر سے بٹھا رکھا تھا.
جی شکریہ. پانی کی اگر بات کریں تو دیامر بھاشا ڈیم جو ہے وہ اس حکومت کی خاص پرائیورٹی نظر آتا ہے. اس پہ پچھلے سال 10 ارب روپے خرچ کیے گئے تھے, اس سال اس پر 15 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے, اور وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں بیرون ملک سے بھی اس کو اسپانسرشپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ توانائی کے شعبے میں اس حکومت نے ابھی سے ہی اس سال سے ہی بہت ساری اسپینڈنگ شروع کر دی ہے. بہت سارے منصوبے جو ہیں ان کا افتتاح آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ہر کچھ دن بعد جو ہے وزیر اعظم ایک نئے اس کا افتتاح کرتے ہیں. اس سال تھر کول جو ہے اس پر خاص نظر کرے رکھے گی حکومت, اور اس کے لیے خاصی اسپینڈنگ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شاہراہوں کی بات کریں تو
اچھا ٹھیک ہے, آپ بات مکمل کر لیں.
شاہراہوں میں جو پاک چین اقتصادی کوریڈور ہے اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے, اس پہ پیسے خرچ کیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو شمال تا جنوبی راہداری کے نام سے ایک موٹر وے بنانے کا حکومت نے منصوبہ بنایا ہے جو 1186 ارب روپے ہے, اس کے بارے میں اسحاق ڈار نے کیا کہا, آپ بھی سنیے.
نارتھ ساؤتھ کوریڈور کے منصوبے کا اہم ترین جز 1186 کلومیٹر لمبی کراچی لاہور موٹر وے ہے. 276 کلومیٹر لاہور سے کھانے وال سیکشن, 387 کلومیٹر ملتان سے سکسر سیکشن, 296 کلومیٹر سکسر سے حیدرآباد سیکشن, اور 136 کلومیٹر حیدرآباد سے کراچی سیکشن کی تعمیر کا کام انشاءاللہ ان قریب شروع ہو جائے گا. اس پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے عمل درآمد کیا جائے گا. انشاءاللہ ہماری حکومت کے موجودہ ٹینیور میں ہی یہ منصوبہ مکمل ہوگا.
جی شفیع, جلدی سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریلوے کا جو نظام ہے اس پر بھی کافی توجہ دی جائے گی. 159 نئے پل اور ان کے پرانے پلوں کی تعمیر کی جائے گی, اور 1500 نئی بوگیاں جو ہیں وہ ریلوے کے نظام میں شامل کی جائیں گی.
اچھا آصف فاروقی, آپ جلدی سے ذرا سا آپ انتظار کیجئے, اور عمیر جاوید صاحب آپ بھی ذرا سا توقف کیجئے, اس لیے کہ اس بیچ میں میں عوام کو لانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی کمر پہ کیسا بوجھ ہے, ٹیکس ان کو کیسے بٹھائے دے رہا ہے. سنیے,
पाकिस्तान में टैक्स की शरह जो है वो कितनी है, कितने फ़ीसद होनी चाहिए, इसका तो एक्चुअल पता नहीं मुझे, लेकिन जो सुनने में आता है 4.5 से 40% है। और पाकिस्तान को, वैसे भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टैक्स जो है फ्री मुल्क बनाना चाहिए और बजट जो है आवाम दोस्त बनाना चाहिए।
पहले तो होने नहीं चाहिए गरीब बंदे ना, गरीब बंदे के पास ले तो बंदा अमीरों से ले, अमीरों को तो टैक्स होती ही नहीं है ना, उनके तो फ़र्क ही नहीं पड़ती, अगर हो भी तो उनका तो पैसा पता नहीं कहाँ से आते हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ से आते हैं उनके पास, ना टैक्स उन पर होते हैं। हम गरीब बंदे, हमारे तो 15,000 तनख्वाह, कम से कम 6 से 7 हज़ार तो हमारा टैक्स कट जाता है हर चीज़ में, महंगाई हर चीज़ पर टैक्स लगा हुआ, कोई चीज़ भी लो तो टैक्स लगा होते हैं।
बाहर के ममालिक में रेट जो है टैक्स का बहुत रिलेटिवली बहुत कम है, और वहाँ टैक्स देते हुए खुशी होती है, क्योंकि जो भी आप टैक्स देते हैं उसके रिवॉर्ड में आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटेशन भी मिलती है। पाकिस्तान में सिर्फ जो सैलरीड लोग हैं उनको ज़बरदस्ती उनसे टैक्स ले लिया जाता है, एंड देन बाकी लोग जो हैं वो दे अवॉइड ऑल द टैक्सेस, दे डोंट पे एनीथिंग, और जो पे कर भी देते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होता उसका।
टैक्स होना चाहिए, गवर्नमेंट की एक ज़रूरत है, वो पूरे वर्ल्ड में चलता है, होना चाहिए, लेकिन मुनासिब होना चाहिए।
तो ये तो थे आवाम। हमें जावेद, आपने सुना, एक कह रहा था कि 15,000 तनख्वाह है उसमें से भी टैक्स कट जाता है, और जो सैलरीड वर्कर हैं हुकूमत के मुलाज़मीन हैं एट सोर्स उनका टैक्स कट जाता है, तो ये रुझान क्या है पाकिस्तान में, कौन टैक्स देता है कौन नहीं देता, और इस बजट के बाद क्या ये लगता है कि लोग टैक्स देने की अदा कबूल करेंगे?
देखिए, जो एट सोर्स वाली आर्ग्यूमेंट है उसकी जो वो बुनियादी नुक्ता जो है वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो FPR है, जो टैक्स कलेक्ट करने का इदारा जो है, उसकी एक बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है, उसके पास वो वसाइल मौजूद नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में ला सके। तो जिसकी वजह से हुकूमती पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि जो लोग पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर और बोझ जो है वो डाला जाए। ये 15,000 वाली बात, अलबत्ता इससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि 15,000 मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है टैक्सेशन का। पाकिस्तान के अंदर पिछले बजट के अंदर जो था मिनिमम थ्रेशोल्ड जो था वो तकरीबन महीने का को 25,000 रुपया बनता था। 25,000 से नीचे जो इंसान, यानी कि जिसकी तनख्वाह जो है वो 25,000 से नीचे है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बहुत देते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेशन या इनकम टैक्स जो है वो उसमें नहीं है। लेकिन अगर आप ये बात करें कि जी और लोगों क्यों नहीं इसमें शामिल किया जाता, उसमें एक बहुत बड़ा मसला कैपेसिटी का है, और वो FPR की कैपेसिटी एक सीरियस इशू है, और उस पर IMF ने भी तनकीद की है, और वर्ल्ड बैंक के साथ अब पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मिलकर इसको हल करने की कोशिश भी कर रही
है। जो एक और नुक्ता रह गया सवाल के हिस्से का, अता करें उसका जवाब भी, जो अब बजट आया है वो टैक्स देने के रुझान को लेके चलेगा? कौम टैक्स देना पसंद करेगी? वरना हुकूमत के पास पैसा ना हो, इन्हें रोड चाहिए, हुकूमत के पास पैसा नहीं, इन्हें पानी चाहिए, हर चीज़ मुफ्त में तो नहीं आएगी।
मुफ्त का तो वही है, फिर कर्जे लेने पड़ते हैं इस काम के लिए। देखें, जो बुनियादी चीज़ है कि बजट एक इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट है, वो तरीका नहीं बता सकता कि टैक्स की अदायगी जो है वो किस तरह बेहतर की जा सकती है, वो जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन है। तो नए टैक्स तो लागू किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो इस वक्त टैक्स एग्जेम्पशन दी जा रही हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ को, कुछ सेक्टर्स को SRO की रिजीम के तहत, उनको हटाना भी बहुत ज़रूरी है। और बजट में बात की गई है, इसहाक डार साहब ने कहा कि 3 साल के अंदर हम फेज़ आउट करने का उन्होंने एक मंसूबा दिया है, लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं की जाएंगी तब तक टैक्स कलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में नहीं बढ़ेगी।
उमर जावेद, रुकिए, मैं आसिफ फारूकी को ले रहा हूँ लाइन पर। आसिफ साहब, ज़रई शोबे के लिए कर्ज़ों की मद में 500 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, क्या मतलब है इसका, क्या तफसील है इसकी?
देखिए, आपके इल्म में है, कल इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये बात सामने आई थी कि जो इस दफ़ा ज़रात की जो तरक्की के हदफ था वो हुकूमत हासिल नहीं कर सकी, और उसमें बहुत कमी हुई, उसको शायद हुकूमत जो है वो कॉम्पनसेट करना चाह रही है, इस साल उस पर खसूसी तवज्जो देना चाह रही है, इसीलिए जो पिछले साल 315 अरब रुपये थे वो बढ़ाकर 500 अरब रुपये कर दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो टनल फार्मिंग के लिए हुकूमत जो है उसको सपोर्ट करना चाह रही है, वो शामिल कर रही है, जो फसलों की और मवेशियों की इंश्योरेंस है उसके लिए 2 अरब रुपए इजाफी रखे गए हैं, ट्रैक्टरों पर जो सेल्स टैक्स था वो 16% था उसको कम करके 10% कर दिया गया है। इसके अलावा भी जो इसहाक डार ने ज़रात के बारे में जो बात की वो भी सुनिए कि उन्होंने किस बात पर ज्यादा तवज्जो दी।
क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर्स, हुकूमत ने छोटे किसानों को कर्जा फराहम करने के लिए गारंटी स्कीम बनाई है ताकि बैंकों को जरी कर्जा देने पर आमादा किया जा सके। हुकूमत स्टेट बैंक के साथ मिलकर कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंकों के जरिए 50% नुकसान की शराकत दारी की गारंटी फराहम करेगी। इस स्कीम के तहत 5 एकड़ नहरी और 10 एकड़ बरानी मलकियत वाले किसानों को कर्जे मिल सकेंगे। इस स्कीम के तहत 3 लाख किसान घरानों को 1 लाख रुपए तक के कर्जे मिलेंगे। इस स्कीम से करीबन 30 अरब के कर्जे जारी होंगे।
जी शफी,
آصف فاروقی ذرا سا آپ بھی رکیں اور عمیر جاوید صاحب آپ بھی توقع فرمائیں. میں براہ راست سامعین کو لاہور چیمبر آف کامرس کے نائب صدر کے پاس لاہور لیے جا رہا ہوں, اس براہ راست سربین میں آ رہے ہیں طارق مصباح صاحب. طارق مصباح صاحب, آپ کا رد عمل کیا ہے بجٹ پر؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. جس طرح ہم نے بجٹ کو دیکھا, ہمیں تو فیوچرسٹک اور انفراسٹرکچر بیسڈ بجٹ نظر آ رہا ہے, جس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو ریلیف دی گئی ہے اور اس میں ریٹ آف انٹرسٹ 9% پہ لے آئے 11% سے, کسٹم ڈیوٹی میں ریلیف دی گئی 5% اور کارپوریٹ ٹیکس میں 1% کے ریلیف دی گئی. لیکن جو میگا پروجیکٹس ہیں اور کچھ ایگریکلچر میگا پروجیکٹس کو اگلے 5 سال میں ایکسپلین کیا گیا ہے فنڈس دے دے کے. جو الیکٹریسٹی کاسٹ ہماری اور جو گیس کے مین مسائل ہیں انڈسٹری کے, ان کے اوپر کوئی براہ راست ایز سچ کوئی بات نہیں کی گئی, اس کو فیوچر میں چھوڑا گیا نیکسٹ 4-5 اندر میگا پروجیکٹس کو.
ٹھیک, تو اگر میں انتہائی سادہ لفظوں میں پوچھوں کہ جس کی وجہ سے ریڈی والے کو, نہاری یا پائے بیچنے والے کو, پھل بیچنے والے کو مطلب سمجھ میں آ جائے, یہ بجٹ اس کے حق میں ہے یا نہیں؟
ہمیں تو اس بجٹ میں غریب عوام کے لیے ایز سچ کے منیمم سیلری ویج 10,000 سے 12,000 کر دی گئی اور جو پینشن 3600 روپے سے 6,000 کر دی گئی, اس کے علاوہ ایز سچ تو کوئی چیز نظر نہیں آئی. جی
اتنے مختصر الفاظ میں اتنی بڑی بات کہہ دینے کا طارق مصباح صاحب, بہت بہت شکریہ. یہ تھے نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس طارق مصباح صاحب. میں عمیر جاوید آپ کے پاس آ رہا ہوں. بجٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حکومت وقت کا سیاسی بیان ہوتا ہے, تو آج کے بجٹ پر آپ کیا کہیں گے, یہ کیسا بیان ہے؟
دیکھیں سیاسی بیان وہ بات بالکل درست ہے, لیکن اس بجٹ پہ اگر میں یعنی کہ اگر میں دیکھوں تو اس میں دو تین چیزیں حکومت ایک وقت میں ساتھ کرنا چاہ رہی ہے. وہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اپنی کور کنسٹیچوئنسی یعنی کہ ان سیگمنٹس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہی ہے جن سے وہ ووٹ لے کر حکومت پارلیمنٹ کے اندر آئی ہے. ایک تو وہ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کو بھی واضح طور پہ دکھانا چاہتی ہے کہ ہم سیریس ہیں, ہم ریفارمز کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم جو آئی ایم ایف کی کچھ یعنی کہ شرائط ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ہم یہ بجٹ ڈاکیومنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک دو چیزیں ہیں جو کہ مجھے اس پہ نظر آتی. نعرے بازی ریلیٹیولی کم ہے اس میں, کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم غریب عوام کو
اسلام آباد ایس ایم کون ہے
کر دیں گے بزنس
اسلام آباد.
یہ میرے خیال سے ایک بہت ضروری نقطہ ہے.
میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا لیکن اس سے پہلے
جی ذیشان
احمد دے رہا ہوں, دفاع کے بارے میں تو کچھ عطا فرمائے نا, دفاع کی مد میں کیا اضافہ کیا گیا, وہ رقم کیا ہے؟ آصف فاروقی
جی شفیع, دفاع کے بارے میں ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس بجٹ میں انہوں نے کہیں نہ کہیں دفاع کے بارے میں کوئی فگر رکھا ہے, لیکن پوری سپیچ میں نے سنی ہے, باقی چیزیں بھی پڑھی ہیں, اس میں کوئی ایک ایگریگیٹڈ فگر اس میں دفاع کے بارے میں انہوں نے کوئی بیان نہیں کیا.
آپ کی جان چھوٹ گئی, میں یہ بال سیدھی عمیر جاوید کے پالے میں پھینک رہا ہوں. عمیر جاوید صاحب, اگلے برس تک ترقی زیادہ ہوگی, مہنگائی زیادہ ہوگی یا غربت زیادہ ہوگی؟
میرے خیال سے شارٹ رن میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, میرے خیال سے مہنگائی اور غربت جو ہے وہ بڑھے گی اور حکومت کی میرے خیال سے حکومت اس بات کو پوری طرح جانتی ہے, لیکن لانگ رن کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان کی پالیسیز جو ہیں اس سے کچھ معاشی تبدیلی جو ہے وہ سامنے آئے جو کہ غریب طبقے کو بھی فائدہ پہنچا سکے.
میرے پاس 30 سیکنڈ ہیں, اس میں مجھے شکریہ بھی ادا کرنا ہے آپ کو, میں پیشگی کر دیتا ہوں. آصف فاروقی میں آپ کا بھی شکریہ پیشگی ادا کر دیتا ہوں, لیکن سوال میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں میں صاحب کہ اگر میں صرف دو جملوں میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بجٹ سے کیسی فیلنگ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟
کنزرویٹو ہے میرے خیال سے.
مجھے سمجھائیں, میں انگریزی
میرے خیال سے بجٹ جو ہے وہ حکومت اپنی جو ان کی ارد گرد لمیٹیشنز ہیں اس کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ بنایا ہے بجٹ.
عمیر جاوید بہت بہت شکریہ, اور خاص طور پر لرن اسکول آف اکنامکس سے سڑک پار کر کے یہاں بش ہاؤس میں نہیں بلکہ این بی اے آنے کا. تو بجٹ کے لیے عمیر جاوید آپ کا, آصف فاروقی صاحب آپ کا, اور لاہور چیمبر آف کامرس کے نائب صدر ان کا بھی بہت بہت شکریہ. سربین یہاں پر اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھی عمبر خیری, پروڈیوسر تھے ثقلین امام جو اسٹوڈیو میں بیک اپ کے طور پر بھی موجود تھے, اسٹوڈیو مینیجر تھے اسلام آباد سے ذیشان حیدر, لندن سے ٹام وارڈ. تو میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا مورچہ سنبھال رکھا ہے احمد رضا نے.
لندن میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کو منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں بازار اور دکانیں بند ہو گئے، ہوائی فائرنگ اور املاک جلانے کے واقعات ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم نے تشدد کے ان واقعات کی مذمت کی ہے۔ حکومت پاکستان نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے ماہانہ وظیفے کی رقم 1200 سے بڑھا کر 1500 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں حکام کے مطابق ایک مسافر گاڑی کے قریب دھماکے میں 8 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہوئے۔ صدر باراک اوباما نے مشرقی یورپ میں امریکی فوج کی موجودگی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے $1 ارب کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اور بھارت کے دیہی ترقی کے وزیر گوپی ناتھ منڈے کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔